جي.
ليك شيء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. تو آج کی گفتگو جیسا کہ آئمہ علیہ السلام کی دعاؤں کے حوالے سے ہے یہ والا فرائیڈے, تو اس میں ہم نے پچھلی دفعہ دعا وداع رمضان کو کنکلوڈ کیا تھا کہ جس میں امام علیہ السلام نے ان ماہ رمضان کو رخصت کرتے وقت کی دعا جو آپ نے بیان فرمائی, ہمیں تعلیم کی. اچھا, تو وہاں سے ہمارے سامنے کچھ اور باتیں بھی سامنے آئیں, ٹھیک ہے, انشاءاللہ اس کو ایز اے پوائنٹ آف ڈسکشن آج ہم انشاءاللہ اس کو آگے بڑھائیں گے. لیکن آج ہم اس حوالے سے کہ کیونکہ وہاں سے اس پچھلی دعا سے ہمیں ایک لیڈ مل رہی تھی, وہ یہ کہ خدا نے جو دین ہم کو عطا کیا ہے, یہ دین مصطفیٰ ہے, یعنی خدا کا منتخب کردہ دین ہے. مصطفیٰ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یعنی خدا کسی چیز کو منتخب کر کے بلند کرے, ممتاز کرے, ایلیویٹ کرے, ٹھیک ہے, وہ چیز مصطفیٰ ہوتی. اور پھر یہ دین مرتضیٰ ہے, یعنی خدا اس دین سے راضی ہے. اور یہ دین جو ہے وہ انسان کو کرامت تک لے جاتا ہے, انسان کو کرامت عطا کرتا ہے, مقام قرب تک لے جاتا ہے خدا کے, ٹھیک. تو یہ تمام کی تمام چیزیں جو تھیں یہ ہمیں جیسے اس دعا سے سمجھ میں آ رہی تھیں, نظر آ رہی تھیں. تو یہاں سے پھر مجھے یہ بات کافی زیادہ فیل ہوئی کہ ہم اس والے پوائنٹ کو کہ جو نسبتاً آپ کہہ لیں کہ ہماری معرفت کا جو پورا پیکیج ہے اس میں تو تھوڑا مسنگ ہے, کہ ہم ان ٹرمز میں یعنی جن الفاظ کے ذریعے سے امام سجاد علیہ السلام دین خدا کو پہچانوا رہے ہیں, یعنی دین مصطفیٰ ہے, مرتضیٰ ہے, باعث قربت ہے, خدا ہے, کرامت تک لے جانے والا ہے, تو ہم اس ان لفظوں میں یا ان ٹرمز میں دین کو نہیں سمجھتے ہیں. یعنی جس کی طرف میں نے تھوڑا اشارہ بھی کیا تھا کہ ہمارا جو دین کی بگننگ جو ایک تربیت ہوتی ہے کہ جس میں ہم اپنے بچوں کو بتا رہے ہوتے ہیں, یعنی ہم بات اصول دین یا فروع دین سے شروع کرتے ہیں, اور وہ مطلب اس قسم کی تعلیمات ہیں کہ جو زیادہ تر لوگوں کے لیے تھرو آؤٹ دا لائف ایمبیگوس رہتی ہیں. یعنی آپ لوگ اگر خود ریکال کریں اور مجھے بتائیں, یا آج ہو سکتا ہے کہ ہم تھوڑا آگے چل کے آپ سے سوال بھی کریں کہ آپ جو ہے یعنی اپنا جو آپ کا دین کا فہم ہے آپ نے اس سے کیا سمجھا یا کیا سیکھا, تاکہ پھر ہم مطلب ڈسکشن میں بھی ان چیزوں کو ذرا اچھے طریقے سے سمجھ پائیں, ٹھیک ہے. تو وہاں سے پھر آگے بڑھتے ہوئے جو دعا کے حوالے سے میں نے جس کا انتخاب کیا وہ ہے دعا افتتاح جو ماہ رمضان میں پڑھی جاتی ہے, اس کا آخری حصہ. اور آخری حصہ کون سا؟ کہ جو امام زمان علیہ السلام کی حکومت سے متعلق ہے, ٹھیک ہے. آپ لوگوں نے مجھے امید ہے کہ اس بات پہ غور کیا ہوگا کہ دعا افتتاح کا زیادہ تر پورشن جو ہے وہ خدا سے وہ ہے, خدا پر ہے, یعنی خدا سے بات چیت ہے, توصیف خدا ہے, خدا کی اسماء و صفات ہیں. اس کے بعد ایک پورشن آتا ہے کہ جس میں رسول اللہ سے شروع کر کے 14 معصومین پر درود اور سلام اور صلوات ہے, اور پھر آخری پارٹ اور پورشن اس دعا کا وہ ہے کہ جس میں امام زمان علیہ السلام کے حوالے سے گفتگو ہے اور انہیں دعائیہ کلمات ہیں. تو اس کا انتخاب میں نے اسی کانٹیکس میں کیا کہ تاکہ ہم کو یہ بات سمجھ میں آئے کہ اگر ہم اس حکومت حق کے انتظار میں ہیں تو اس حکومت میں کیا ہوگا, کون سا دین نافذ ہوگا, دین کی شکل کیا ہوگی, دین کی حالت کس طریقے سے امام علیہ السلام نافذ کریں گے, کیا کریں گے. کیونکہ اس بارے میں تو کوئی شک نہیں ہے نا کہ امام مہدی علیہ السلام جو بھی کریں گے یا جو کچھ بھی نافذ کریں گے وہ سب کا سب حقیقی دین ہوگا, اس میں تو ہمیں کوئی شک نہیں ہے, ٹھیک ہے, اس میں تو کوئی ڈاؤٹ کی بات نہیں ہے. تو یعنی کہ اگر ہم امام زمان علیہ السلام کے حوالے سے دین کی یا اس حکومت کے خد و خال کی بات کرتے ہیں تو وہاں سے ہمیں وہ دین سمجھ میں آ جائے گا کہ جو مصطفیٰ ہے اور مرتضیٰ ہے اور انسان کو کرامت اور تقرب تک لے جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو اس بنیاد پر میں نے اس پورشن کو منتخب کیا تاکہ وہاں سے وہ جو پوائنٹ تھا ہمارا وہاں سے ایک کنٹینیویشن بنے اور پھر ہم اس کو یعنی کہ تھوڑا سا ہم چیزوں کو زیادہ میں اس کو پوائنٹس کی شکل میں بھی ہائی لائٹ کر دوں گا ان باتوں کو. اور اگر موقع ملا تو انشاءاللہ نہج البلاغہ کے ایک خطبے پر کہ جس میں بھی امام علیہ السلام کے اسی حوالے سے جملے ہیں پھر اس پر ہم ختم کریں گے بات کا. تو وہ شروع ہوتا ہے اللہم وصل علی, یہ دعا افتتاح, اللہم وصل علی ولی امرک القائم المعمل والعدل المنتظر, کہ اے خدا تو صلوات بھیج ولی پر جو تیرے امر کے ولی ہیں. ٹھیک ہے, قائم ہے, مؤمل یعنی جس کے عمل ہے, جس کی امید ہے, جن کے آنے کی ہمیں امید اور آرزو ہے. والعدل المنتظر, اور وہ کون ہیں, وہ عدل ہیں جس کا انتظار ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, یہ اب میں بہت زیادہ اس پہ نہیں جاتا لیکن آپ لوگ اس کو فیل کرتے جائیے گا کہ یہ ٹرمز جو ہیں یہ کتنی خوبصورت ہیں. یعنی یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ امام عدالت کو نافذ کریں گے بلکہ کیا کہا جا رہا ہے کہ وہ خود مجسم عدل ہیں, عادل نہیں ہے, عدل ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ بہت معنی خیز جملے ہیں. اور کون سا عدل ہے, عدل المنتظر, کہ جو جس کا انتظار کیا جا رہا ہے. تو اگر اب یہاں پر جو ہے نا اس قسم کی چیزیں ہمارے لیے مشکل بنتی ہیں, مشکل بن رہی ہیں کہ نہیں, کہ اگر ہم امام علیہ السلام کو کہہ رہے ہیں کہ آپ مجسم عدل ہیں اور اس کے بعد ہم کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ وہ جب ظاہر ہوں گے تو ہمارے حق میں فیوریٹزم کریں گے. ابھی آپ بتائیں یہ کنٹراسٹ ہے یا نہیں ہے. کہ عدل کا مطلب تو عدل ہوتا ہے نا, یعنی جیسے امام علی علیہ السلام نے بھی جب یہ خود نہج البلاغہ میں موجود ہے کہ آپ نے اپنے جو برادر تھے حقیقی بھائی تھے عقیل ان کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا آپ نے, نہج البلاغہ میں ہے نا, کہ جب انہوں نے آ کے کہا تھا کہ میرے میں کثیر العیال ہوں, میری فیملی بڑی ہو گئی ہے, میرا حصہ بڑھا دیں بیت المال سے, آپ نے کس قسم ان سے وہ بات کی تھی. اور ایک دفعہ انہوں نے عقیل نے آپ کو اپنے گھر بلایا تھا دعوت پہ, تو آپ نے وہ دعوت پہ آپ کے آپ نے پوچھا تمہارے پاس یہ ایکسٹرا پیسے کہاں سے آئے دعوت کرنے کے, تو وہ جتنے پیسے تھے انہوں نے آپ نے کٹ کر دیے اس کو. بتائیں, تو عدل جو ہے, عدل منتظر, ہم اس قسم کی چیز کے لیے تیار ہیں امام زمان سے؟ صحیح. تو یہ سب باتیں, اور یہی میں اس چیز کی طرف پوائنٹ آؤٹ کرا رہا تھا کہ دیکھیں ہم حقیقی دین سے کتنے الگ ہیں, میں یہی چیز پوائنٹ آؤٹ کرانے کی کوشش کر رہا تھا. اور ابھی اور بہت ساری باتیں سامنے آئیں گی. وَخُفَّهُ بِمَلَائِكَتِكَ الْمُقَرَّبِينَ, ان کو تو گھیر دے اپنے مقربین ملائکہ سے. وَأَيِّدْهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ, اور ان کی تائید فرما روح قدس کے ذریعے سے یا رب العالمین. اللہم اجعلہ الداعی الی کتابک, یعنی اب ہم خود دعا کر رہے ہیں, یعنی اور یہ دعا کرنے کا مطلب دو باتیں ہو سکتی ہیں, کہ یا تو دعا کرنے والا یہ معرفت رکھتا ہے, معرفت کے ساتھ دعا کر رہا ہے, یا دعا کرنے والا پڑھ رہا ہے اور اس کے ذریعے سے معرفت کو گین کر رہا ہے. ٹھیک ہے, یعنی کہ جو کچھ بھی بات بیان کی جا رہی ہے یا آپ اس کو سمجھ رہے ہیں کہ یہ کیا بات ہو رہی ہے, ٹھیک ہے, آپ اس کی معرفت رکھتے ہیں, آپ اس معاملے کو جانتے پہچانتے ہیں, یا یہ کہ ہم نہیں جانتے تو اس کے ذریعے سے معرفت پیدا کریں کہ حقیقت کیا ہے. تو سب سے پہلی چیز کیا ہے امام علیہ السلام کے لیے جو بطور دعا بیان ہو رہی ہے, اللہم اجعلہ, یعنی ان کو قرار دے. کیا قرار دے, ہم دعا کر رہے ہیں, الداعی الی کتابک, اپنی کتاب کی طرف دعوت دینے والا. کیا یہ بات ہم کو واقعی پسند ہے کہ کتاب خدا کے مطابق ساری چیزیں چلیں؟ اور اگر ہمیں یہ بات پسند ہے کہ کتاب خدا کے مطابق زندگی رن ہو یا معاشرہ رن ہو, تو ہم اس میں سے کتنا خود جانتے ہیں, کتنی زحمت گوارا کرتے ہیں کہ کتاب کی نالج ہمارے پاس ہو, یا کتاب کے اصول اور قوانین اور کتاب کے اندر جو کچھ بھی حقائق بیان کیے گئے ہیں وہ ہمیں پتہ چلیں. تو آپ دیکھیں ان تمام جگہوں پر کیا ہوگا, ان تمام جگہوں پر ہماری اور امام کے درمیان جدائی ہو جائے گی, ایک دراڑ پڑ جائے گی. بات واضح ہو رہی ہے کہ یہ خالی نام لے کر نعرے لگانے کا مسئلہ نہیں ہے, یہ کوئی دنیا کے لیڈر کے طریقے سے نہیں ہے کہ جس کے پیچھے جا کے کوئی بھی کھڑا ہو جائے, انہوں نے کہا جی میرے نمبر بڑھ رہے ہیں, میرے ووٹرز بڑھ رہے ہیں, چلو آ جاؤ. اگر نعوذ باللہ امام زمان کو یہ سمجھ رہے ہیں تو پھر تو بہت ہی زیادہ مشکل ہے. کہ یہ تمام کی تمام چیزیں کیا ہیں, وہ حقائق ہیں, وہ اصول ہیں, وہ قوانین ہیں جن سے امام کو آئیڈینٹیفائی کیا جا رہا ہے. اور اگر ہم انہی اصول اور قوانین پر خود باقی نہیں ہوں گے تو ہمارے اور ان کے درمیان جدائی ہے. ٹھیک, تو امام کے لیے پہلی بات کیا ہے, الداعی الی کتاب اللہ, کتاب خدا کی طرف دعوت دینے والا. اور اگر کتاب خدا میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہمیں یا پتہ ہی نہیں ہے یا بری لگتی ہیں, ٹھیک ہے, جیسے ہم کو یہ بات بری لگتی ہے کہ خدا ہم سے کیوں اتنا عمل کروانا چاہتا ہے, خدا ہم کو اتنا زیادہ خوف آخرت کیوں دلانا چاہتا ہے, ہم کہتے ہیں نہیں ہمیں یہ سب اچھا نہیں لگتا, ہم شارٹ کٹ لیں گے, ہمیں جو ہے نا وہ ہم نے اپنے طور سے کسی قسم کی شفاعت بنا لی, فیبریکیٹ کر لی, ہمیں تو وہ چاہیے, چلو بھائی ادھر جاؤ, کتاب خدا کچھ بھی بولتی رہے. یہ سارے کھیل کر کے چلے گا پھر امام کے ساتھ چل پائیں گے ہم؟ تو الا کتابک اور والقائم بدینک, اپنے دین کا قائم کرنے والا بنا. ٹھیک ہے, لیکن اب جیسا کہ آپ نے اس بات کو فیل کیا ہوگا اور بلکہ قرآن کریم میں بھی یہ چیز کافی وضاحت سے بیان کی گئی ہے کہ آپ جب بھی الہ کی بات کرتے ہیں, یعنی کہ جس کی آپ کو پرستش کرنا ہے, whom you have to worship, یا دین کی بات کرتے ہیں جسے آپ کو فالو کرنا ہے, یا عمل کی بات کرتے ہیں جو آپ کو انجام دینے, تو ہر جگہ ایک امپورٹنٹ کانٹینٹ اس کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے, وہ کیا ہے, ریفرنس. خالی الہ کہنے سے کام نہیں چلے گا, وہ الہ کون ہے, اس الہ کا ریفرنس کیا ہے. ٹھیک ہے, خالی دین بولنے سے نہیں بات پوری ہوگی, خالی ڈوئنگ گڈ عمل یہ نہیں چلے گا. یعنی ان تمام چیزوں کو آپ کیسے ثابت کریں گے کہ صحیح ہے, اپنی مرضی سے نہیں, ریفرنس, پراپر ریفرنس کے ساتھ جو خدا کی بارگاہ میں قابل قبول ہو. یہ بات سمجھ میں آ رہی؟ یعنی آپ اگر کہیں گے کہ میں الہ کی پرستش کرتا ہوں, تو اگلا سوال یہ ہوگا وہ الہ کون ہے, کون ہے وہ خدا, آپ کا معبود کون ہے؟ تو آپ جواب میں کیا کہیں گے کہ جو مجھے سمجھ میں آ رہا ہے. مطلب یہ جواب دیا جا سکتا ہے کہ بھئی جس کے بارے میں میں نے تحقیق کر کے خود سمجھ لیا, اس کی کوئی اوتھینٹیسٹی نہیں ہے, یعنی ایون خدا کی بارگاہ میں وہ چیز قابل قبول نہیں ہو رہی ہے. کیوں نہیں قابل قبول ہو رہی ہے؟ اس لیے کہ آپ کی نالج پرفیکٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ بھی ایک ریزن ہے نا لاجک, کہ آپ اگر یہ بوسٹ کر سکتے ہیں کہ جی میں پرفیکٹ نالج رکھتا ہوں آف ایوری تھنگ, تو آپ الہ کی شناخت درست کر سکتے ہیں. اور اگر آپ کے پاس وہ پرفیکٹ نالج نہیں ہے تو آپ جو جس بھی نتیجے پہ پہنچیں گے, یا وہ انکمپلیٹ ہوگا, یا ڈیفیشنٹ ہوگا, یا غلط ہوگا. ٹھیک, یہ بات سمجھ میں آ رہی؟ تو ریفرنس ضروری ہے. جیسے کہ حضرت موسیٰ کے جو وہ ایمان لائے ساحران، تو قرآن نے 3 یا 4 جگہوں پر ان کے ایمان لانے کا ذکر کیا، لیکن کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ آمنا باللہ، ایک جگہ بھی یہ جملہ نہیں ہے، بلکہ آمنا برب العالمین رب موسیٰ و ہارون، یا ہارون و موسیٰ، ٹھیک ہے، یعنی رب العالمین کون ہے، خدا کون ہے جس کی پرستش ہارون اور موسیٰ کر رہے ہیں. تو اسی طریقے سے یعنی ہم اگر بات کریں گے تو ہم کہیں گے محمد اور علی کے رب، ہم کس رب پر ایمان لاتے ہیں، ہم کس خدا پر ایمان لاتے ہیں، اس الہ پر ایمان لاتے ہیں کہ جس کی پرستش محمد اور علی نے کی علیہم السلام. ٹھیک، تو یہ ریفرنس ضروری ہے. تو یہاں پر جو یہ جملہ ہو رہا ہے آ رہا ہے قائم بدینک، تو یہ کون سا دین ہے جس کو آپ قائم کریں گے، ٹھیک ہے، یعنی دین پر بھی یہ سوال ہے کون سا دین ہے، کیونکہ دین کے نام پر تو آج کی زندگی میں ہر ایک کچھ نہ کچھ چلا رہا ہے، اپنی اپنی مرضی سے سب وہ ہیں. ٹھیک، تو اس کا ریفرنس کیا آ رہا ہے، استخلف ہو فی الارض کما استخلفت الذین من قبلہ، یعنی کہ جس طریقے سے خدا نے ان سے پہلے لوگوں کو خلافت دی، مکن لہو دینہ الذر تضیتہو، یعنی وہ دین کہ جو خدا کے لیے کیا تھا، مرتضیٰ تھا، وہی جو امام علیہ السلام بات کر رہے ہیں کہ جو دین خدا ہے، یعنی جو دین خدا نے ہم کو دیا ہے وہ مرتضیٰ دین دیا ہے. تو جس دین کو امام علیہ السلام قائم کریں گے وہ دین وہ ہے کہ جو خدا کا مرتضیٰ دین ہے، اور اس سے ملتی جلتی خلافتیں خدا پہلے بھی قائم کر چکا ہے. ٹھیک ہے، تو یعنی یہ وہ ریفرنس ہے کہ آپ کو اگر سمجھنا ہو کہ بھائی وہ کون سی حکومت ہوگی، کیسی حکومت ہوگی، اس کے اندر سیلینٹ فیچرز کیا ہوں گے، اس کی نوعیت کیا ہوگی، تو کس کو خدا نے ان سے پہلے خلافتیں دیں، جیسے یعنی مثال کے طور پر حضرت داؤد، حضرت سلیمان کی باقاعدہ حکومتیں قائم بھی. اور قرآن کریم میں ایک آیت ہے سورہ انبیاء کی آیت نمبر 105، وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، کہ اور بے شک ہم نے لکھ دیا ہے زبور میں، مِن بَعْدِ الذِّكْرِ، ذکر کے بعد، کہ بے شک میری زمین کو، یعنی زمین کو میرے صالح بندے اپنی وراثت ملیں گے. اس زمین کے وارث کون ہوں گے، میرے صالح بندے ہوں گے. تو یہاں پر خاص طور سے زبور کا ذکر بہت معنی خیز ہے، یعنی کہ آپ کو تقریباً پورے قرآن میں کہیں بھی زبور کا نام نہیں ملے گا، تورات مل جائے گی، انجیل مل جائے گی، لیکن یہ تقریباً ایک یونیک پلیس ہے کہ جہاں پر خدا، یعنی جب یہ آخری حکومت صالحین کی حکومت قائم ہونے کی بات کر رہے ہیں تو اس میں ریفرنس دے رہا ہے زبور کا. اور زبور کس پر آئی تھی، حضرت داؤد علیہ السلام پر. ٹھیک ہے، تو یعنی کہ یہ ریفرنس آپ کو کیا بتا رہا ہے کہ وہ جو دو حکومتیں خدا نے قائم کی تھیں اور جس کے بارے میں یہ کہا تھا یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، صحیح ہے، سورہ صاد کی آیتیں آیت ہے کہ اے داؤد ہم تم کو زمین میں خلیفہ بنا رہے ہیں. تو جو استخلف ہو الذین من قبل ہی، کہ وہ لوگ جو ان سے پہلے جن کو خدا نے خلافت دی خلیفہ بنائے، تو وہ ان کی جو مین مثال جو قرآن بیان کر رہے ہیں، حضرت داؤد، حضرت سلیمان، یا اور بھی، یعنی کہ تقریباً آپ کہہ لیں کہ 4 انبیاء ایسے ہیں نا کہ جن کو حکومت ملی ہے، حضرت یوسف علیہ السلام، اس کے بعد حضرت موسیٰ، یعنی وہ بھی فرعون کو ہٹا کر، ظاہر ہے کہ وہ چیز ان کے ہاتھ میں آ گئی تھی، پھر باقاعدہ حضرت داؤد اور حضرت سلیمان، صحیح. تو لیکن یہ دو حکومتیں باقی ہیں. تو اب اس میں آپ دیکھیے کہ قرآن کریم جب حضرت داؤد اور حضرت سلیمان کی حکومتوں کی بات کر رہا ہے تو وہ کس قسم کی حکومتیں تھیں، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ امام زمان، یعنی ظاہر ہے کہ امام زمان علیہ السلام کی حکومت اس سے ایڈوانسڈ ہی ہوگی، اس سے آگے ہوگی جتنا وہ تھی، صحیح ہے. تو لیکن وہاں سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا, میں بس ایک ایک جملے میں آپ کو اشارہ دیتے جاؤں, کیونکہ ظاہر ہے میں ادھر چلا گیا تو بات بالکل کہیں اور چلی جائے گی. ابھی ہم نے عدل کے بارے میں پڑھا نا, عدالت کا, وہاں اس میں حضرت داؤد کو خلافت دینے سے پہلے خدا نے ان کا امتحان لیا تھا. کیا امتحان لیا تھا؟ کہ وہ اپنی محراب عبادت میں تھے اور اچانک ان کے سامنے دو آدمی آ گئے, ٹھیک ہے, جس کی وجہ سے وہ مطلب ایک وحشت کے عالم میں آئے گی, کہاں سے آ گیا, یہ کس قسم کے لوگ ہیں. تو ان میں سے ایک نے کہا کہ آپ گھبرائیں نہیں, ہم دو بھائی ہیں اور ہم آپ کے پاس ایک مقدمے کا فیصلہ کرانے آئے. اور وہ فیصلہ کیا ہے کہ ہماری مطلب 100 شیپ ہیں جو شاید ہمارا باپ چھوڑ کے مرا ہے, میرے بھائی کے پاس 99 ہیں, اور یہ میری بھیڑ بھی مجھ سے کہہ رہا ہے کہ یہ بھی مجھے دے دو. صحیح. تو اس میں حضرت داؤد علیہ السلام نے فوراً کہا کہ لوگ جو ہیں وہ دوسرے کا حق کرتے ہیں اور مطلب ظلم پہ آ جاتے ہیں, اور یعنی ایک لحاظ سے انہوں نے ورڈکٹ دے دیا. اور جیسے ہی انہوں نے اپنا فیصلہ سنایا کہ لوگ اس طریقے سے زیادتی کرتے ہیں اور ظلم کمٹ کرتے ہیں, تو وہ دونوں فوراً آپ کی نظروں سے غائب ہو گئے. اور انہوں نے ان کو فوراً یہ احساس ہو گیا کہ اس طریقے سے ان کو آزمایا گیا ہے, اور پھر وہ سجدے میں گرے اور خدا سے استغفار کیا اور وہ ساری چیزیں ہوئیں, اور پھر خدا نے کہا کہ اب آپ خلافت پہ بیٹھ جائیے جا کے. تو یعنی کہ آپ یہاں پر دیکھیں جو عدالت ہے, اس میں جو باریک نقطہ ہے وہ کیا ہے. یعنی ہم ظاہراً تو ہمیں یہ لگ رہا ہے نا کہ حضرت داؤد نے جلدی میں فیصلہ دے دیا, ہے نا, یعنی یہی پرابلم نظر آ رہی ہے نا کہ دوسرے ایک کی بات سنی اور جلدی میں فیصلہ دے دیا. لیکن یہاں پر انہوں نے عدالت کا حق نہیں خراب کیا. آپ دیکھیں کہ کس لیول کا عدل خدا مانگ رہا ہے, اس کو آپ دیکھیے گا. کہ اگر مثال کے طور پر دو آدمی ہیں جو کنٹیسٹنٹس ہیں, ایک شخص کھڑا ہو کر دوسرے پر الزام لگا رہا ہے کہ اس نے یہ غلط کام کیا, اور دوسرا اس الزام کی تردید نہیں کر رہا, اس کو ریفیوٹ نہیں کر رہا, خاموش کھڑا ہے, تو کیس کلوزڈ ہو گیا یا نہیں ہو گیا؟ بتائیں. وہ سامنے ہی تو منہ پہ تو کھڑا ہوا ہے, یہ تھوڑی کہ اس کے پیٹ پیچھے بات ہو رہی ہے. تو ہمارا جو ایک جنرل تصور بن جاتا ہے نا کہ نہیں حضرت داؤد نے جو ہے جلد بازی کہاں کی, کیس تو کلوزڈ ہو گیا کہ بھئی جو دوسرا بندہ ہے سامنے والا, وہ تو اس کے منہ پہ بات ہو رہی ہے نا کہ تم نے, اور وہ کچھ نہیں بول رہا. لیکن خدا ان کو کس عدل پہ لے جانا چاہ رہا ہے؟ نہیں, یہ بھی نہیں. اگر اس حد تک آپ کلیئر ہیں, اس حد تک کلیئر ہو رہے ہیں, لیکن اسٹل آپ کو دوسرے کی بات سننا ہے. تو یہ اتنے ڈیپر لیول آف عدالت تک خدا اپنے خلیفہ کو لے کے جا رہا ہے, اتنے ڈیپر لیول آف عدالت تک. تو اس سے آپ اندازہ کریں کہ جب ہم کہہ رہے ہیں نا عدل, کہ یہ عدالت نہیں ہے, یہ عادل نہیں ہے, یہ لوگ مجسم عدل ہیں. یعنی ایک انسان ہوتا ہے نا کہ جو ہم اس میں کہتے ہیں نا کہ ایک انسان جو اتنا عالم ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں آپ مجسم علم ہیں, گویا کہ آپ خود ہی علم ہیں. تو یہ وہ والی بات ہو رہی ہے. تو اس سے آپ اندازہ کریں وہ حکومت کیسی ہوگی. اور جو جس کا ریفرنس خدا دے رہا ہے کہ وہ جب دین کو قائم کریں گے, تو کون سے دین کو قائم کریں گے؟ جس سے خدا راضی ہو چکا ہے اور جس کی مثالیں پہلے خدا کی خلافتوں کے ذریعے سے لوگوں کے سامنے. اور اسی طریقے سے حضرت سلیمان کا مطلب, صرف اس میں ایک ہی بات سن لیں کہ وہ جو ہدہد کا میں نے پچھلی دفعہ کسی مجلس میں بھی پڑھا تھا کہ ہدہد کا جو مکالمہ ہے, تو ہدہد جتنی اعلیٰ معیار کی توحید بیان کر رہا ہے نا, وہ تو ہمارے مومنین کے پاس نہیں ہے وہ لیول توحید کا جو ہدہد بیان کر رہا ہے. تو یہ ہدہد کو یہ لیول کہاں سے ملا؟ حضرت سلیمان کی تربیت سے ملا. ٹھیک ہے, یعنی کون سی حکومت ہوگی جس میں انسان تو وہ علم من الکتاب والے لیول پر ہوں گے جو انسان ہے, لیکن باقی جتنی بھی مخلوقات ہیں, جیسے حضرت داؤد کے ساتھ پہاڑ اور پرندے تسبیح کر رہے ہیں, یہ وہ حکومت ہے جو قائم ہوگی جس کا نمونہ ہم پہلے دیکھ چکے ہیں.
ٹھیک, رسول اللہ کو خلافت نہیں عطا ہوئی تھی
ظاہراً اس طریقے سے نہیں,
لیکن حاکم
تو حاکم کس سینس میں, یعنی کہ ایک حکومت آپ کی قائم ہو گئی تھی فتح مکہ کے بعد, یا آپ کہہ لیں کہ مدینہ میں آنے کے بعد ایک ظاہری حکومت تھی, لیکن وہ والی چیز جو ہے نا کہ ایک حکومت الہیہ کیا ہوتی ہے اور کس طریقے سے قائم ہوگی اور اس میں ہوگا کیا, یعنی وہ چیز جو ہے نا وہ پھر ظاہر ہے کہ پیغمبر اکرم کے ایک جانشین میں ہی آئے گی, آپ کے وصی میں ہی آئے گی, وارث میں ہی آئے گی, لیکن وہ اس وقت قائم نہیں ہوئی. اور اس کی بنیادی طور سے وجہ کیا ہے, اس کی بنیادی طور سے وجہ یہ ہے کہ انسان کو اس جگہ تک آنا ہے. ٹھیک ہے, حکومت مسلط نہیں ہوگی جب یعنی وہ تمام چیزیں موجود ہیں, دے آر سیٹ ان پلیس, لیکن جب انسان اس معیار پر پہنچیں گے تو انہیں وہ حکومت حاصل ہو جائے گی یا عطا کر دی جائے گی, یہ ریزن ہے. ٹھیک ہے, یعنی خدا کو وہ چیز کسی کے سر پہ تھوپنی نہیں ہے, وہ خلافت الہیہ. ٹھیک, تو اور دیکھیں اس حکومت میں کیا ہے, اس حکومت کے اندر کیا خوبیاں ہیں. ابدل ہو من بعد خوفہ امنن, کہ اس میں خوف امن سے بدل جائے گا, یعنی اس سے پہلے اس حکومت کے قائم ہونے سے پہلے خوف زیادہ ہوگا لوگوں میں, لیکن جب امام علیہ السلام کی حکومت قائم ہوگی انشاءاللہ تو وہ دین ہر خوف کو امن سے بدل دے گا. یعبدو کا لا یشرکو بکا شیئا, اور لوگ کیا کریں گے, فقط اور فقط تیری بندگی کریں گے اور تیرے ساتھ کسی کو شریک نہیں قرار دیں گے. ٹھیک ہے, یعنی وہ والی جو پرابلم ہے جو میں نے آپ کو بتایا تھا جو سورہ یوسف کی آیت نمبر 106 میں کہ مومنین کی اکثریت مشرک ہے, جو سورہ یوسف کی آیت 106 ہے, وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون, اللہ پر ایمان لانے والوں کی اکثریت مشرک ہے, لیکن کون سے شرک ہے, وہ شرک افعالی, نظریے کا, سوچ کا, فعلیت کا جس پر ہم بات کر رہے تھے. تو لیکن حقیقی توحید قائم ہوگی انشاءاللہ, صحیح. تو یہ اس کے سیلینٹ فیچرز آ گئے. اللہم اظہر بہی دینک, میں تھوڑا سا ظاہر ہے کہ تھوڑا سا چھوڑتے چھوڑتے چل رہا ہوں ورنہ پھر بہت ٹائم ہو جائے گا, کہ اللہم انا نرغب الیک فی دولت کریمت, دولہ یعنی عربی میں یہ ورڈ یوز ہوتا ہے یعنی حکومت یعنی گورنمنٹ, کہ اے خدا بے شک ہم رغبت کرتے ہیں تیری طرف رغبت کرتے ہیں, فی دولت کریمت, اس با کرامت حکومت میں. تو دیکھیں یہ ورڈ بھی آ رہا ہے کرامت, یعنی میں اسی امام علیہ السلام کے اس دعا کے جملوں سے ہی کنیکٹ کر رہا ہوں, صحیح. یعنی دین جو امام علیہ السلام جس کو نافذ کریں گے وہ دین مرتضی ہوگا, دین مصطفیٰ ہوگا, اور اس کے فیچرز کیا ہوں گے کہ وہاں پر عدالت نہیں, عین عدل قائم ہوگا. ٹھیک ہے, وہاں پر جو کچھ بھی ہوگا وہ ان کے مثل ہوگا کہ جن کو خدا نے پہلے خلافت دی ہے زمین میں, ان حکومتوں کے مثل ہوگا. ٹھیک, اور ہم اس دولہ کریمہ کی طرف یعنی اس با کرامت حکومت کی میں تیری طرف رغبت کرتے ہیں. اس با کرامت حکومت کی علامت کیا ہے, اس کی نشانی کیا ہے, تو عز بحل اسلام و اہلہ, جس میں اسلام اور اہل اسلام باعزت ہوں گے. اب آپ کیا سمجھ رہے ہیں, یہ کون سا اسلام ہے یعنی قرآن کریم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا نقل کی گئی ہے, رب جب وہ کعبے کی بنیادوں کو اٹھا رہے تھے, ربنا دونوں کے لیے, ربنا وجعلنا مسلمین لک, اے خدا ہم دونوں کو اپنے لیے مسلم قرار دے اور ہماری ذریت میں سے اپنے لیے ایک امت مسلمہ کو نکال. تو یہ امت مسلمہ اور ہم دونوں مسلم کیا مطلب ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ اسلام. یعنی کیا حضرت ابراہیم اور اسماعیل مسلمان ہونے کی دعا کر رہے ہیں خدا سے؟ کیا خیال ہے؟ یہ سوچا جا سکتا ہے کہ وہ جو کہہ رہے ہیں کہ ہم دونوں کو مسلم قرار دے تو یعنی ہم مسلمان ہو جائیں؟ مطلب یہ بات سوچی جا سکتی ہے یا نہیں؟ مطلب امپاسبل ہے نا یہ. تو مسلم کیا حقیقی معنی کیا ہوتا ہے؟ مسلمین یعنی خدا کی بارگاہ میں تسلیم ہو جائیں, کمپلیٹلی سبمٹ ہو جائیں, جو کہ اس پورے ایمان کے سفر کی آخری منزل ہے. ٹھیک ہے, انسان جب اینڈ تک پہنچتا ہے, کمال تک پہنچتا ہے, تو کیا ہوتا ہے؟ وہ خدا کے سامنے مکمل تسلیم ہو جاتا ہے. ٹھیک, تو جو اہل اسلام ہیں اور وہ کیا ہوں گے؟ باعزت ہوں. اور دیکھیں یہاں پر آپ خود ایک چیز تھوڑی سی سوچیں کہ جو لوگ حقیقی مسلم نہیں ہوتے وہ کیا ہوتے ہیں؟ یعنی اب ایک بات تو دیکھیں طے شدہ ہو گئی نا کہ اس حکومت میں کفر اور شرک کی کوئی جگہ نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, یعنی لا یعبدو لا یشرکو بکا شیئا, یعنی اس کا مطلب کیا ہوا؟ کہ شرک ول ناٹ بی پریزنٹ, شرک ایگزسٹ ہی نہیں کرے گا اس حکومت میں. اچھا, اس کے بعد یعبدو کا, لوگ فقط تیری بندگی کریں گے, کفر بھی نہیں ہوگا, شرک بھی نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, لیکن اسٹل کون سی چیز پاسبل ہے؟ کہ اگر اسلام حقیقی نہ ہو, نفاق کیا ہوتا ہے؟ یعنی کہ جب انسان اپیرنٹلی تسلیم ہو لیکن دل میں ابھی بھی انکار یا رکاوٹ موجود ہو. ٹھیک ہے, تو یہ منافقت سے جان چھڑانا جو ہے نا, یہ بہت مشکل کام ہے. کیونکہ منافقت نے کون سا لباس اڑا ہوا ہوتا ہے؟ ایمان کا لباس اڑا ہوا ہوتا ہے. یہ پرابلم ہے منافقت کے ساتھ. ٹھیک ہے, اور اگر ہم بہت زیادہ ایمانداری سے دیکھیں تو ہمارے اندر اگر کوئی پرابلم نکلے گی نا تو وہ یہ نکلے گی کہ ہمارے ظاہر اور باطن میں ایک ڈفرینس آئے گا. تو جس میں اسلام اور اس کے اہل باعزت ہوں اور جس میں نفاق اور اہل نفاق ذلیل ہوں, یہ وہ حکومت ہوگی. ٹھیک ہے, یعنی اگر لوگ اپنی منافقت کی اصلاح نہیں کریں گے تو آج کی دنیا کے طریقے سے وہ دھوکہ دے کر باعزت نہیں بن سکیں گے. ٹھیک ہے, ذلت و رسوائی ان کا مقدر بنے گی, یعنی کفر و شرک تو ایلیمنیٹ ہو جائیں گے, اس کو تو کوئی جگہ ہی نہیں ملے گی اس حکومت میں. لیکن جو منافقت ہے دیٹ مے ایگزسٹ, لیکن وہ کیا ہو جائے گی؟ جیسے آج کل کی دنیا میں ہے کہ مومن بیچارہ ذلیل ہے اور منافق اوپر چڑھ کے بیٹھا ہوا ہے باعزت بن کے, دیٹ ٹائڈ ول بی ریورسڈ. ٹھیک,
منافق اور اوپن ایتھیسٹ اور اللہ میں شرک کرے, اس میں فرق صرف پردے کا ہی تو ہے, ورنہ منافق بھی کسی نہ کسی سٹیج پہ شرک کرنے والا ہو سکتا ہے یا کافر ہو سکتا ہے.
منافق ہوتے ہی حقیقتاً وہ ہے منافق, اور آخرت میں سب سے برا حال منافق کا ہی ہوگا. لیکن جو ایک بات ہے نا, آپ اس چیز کو دیکھیں کہ لیکن اس نے جو اپنے اوپر ایمان کا لبادہ اڑا ہوا ہے نا, وہ اس کو کیری کر رہا ہے. ٹھیک ہے, اور یہ کیرینگ جو ہے نا, یہ تقریباً قیامت تک ہوگی.
یہ تو ویسے بھی لیکن ڈسکرپشن ہے,
یہ قیامت تک ہوگی. یعنی آپ اگر سمجھیں کہ جو خود قرآن کی روح سے کہ کافر اور مشرک جو ہے نا وہ مرتے وقت سیگریگیٹ ہو جاتا ہے صحیح معنوں میں. لیکن جو منافق اور مومن کی علیحدگی ہے نا وہ اٹھنے کے بعد ہے, مکس ہے, مکس ہے. نہیں وہ تو بالکل طے شدہ بات ہے, تو خود قرآن بھی کہہ رہا ہے کہ جہنم کے سب سے لوئسٹ رنگ پہ منافق ہیں. لیکن منافق کی پرابلم نا بہت کمپلیکس ہے, ٹھیک ہے. منافق کے مسئلے کو حل کرنا آسان نہیں ہے. آپ دیکھیں کہ اسلام کا ساری مصیبت آئی ہی منافقت کی وجہ سے, یعنی دین پر جہاں جہاں بھی مصیبت آتی ہے وہ منافقت کی وجہ سے آتی ہے, کفار سے نہیں آتی. اگر آپ دیکھیں کہ یعنی کفار مشرکین بت پرست وہ اتنی پرابلم نہیں کر سکتے آپ کے لیے, منافقت مصیبت لاتی ہے.
کیونکہ ریالٹی میں تو وہ ہیں کافر یا شرک کرنے والے ہیں نہیں.
یعنی اس کے بہت پرابلمز ہیں, جنہیں قرآن کریم نے اس مسئلہ نفاق کو بہت اچھے طریقے سے ہائی لائٹ کیا ہے, سورہ منافقون میں بھی, سورہ توبہ میں بھی, اور اس سے پہلے والی صورتوں میں بھی. اور جو ان کے جو سب سے بڑا مسئلہ بتایا ہے نا اجتماعی طور پر, کہ یہ ہمیشہ شو کریں گے کہ تمہارے ساتھ ہیں اور ہمیشہ تم کو مروا کے ادھر ادھر ہو جائیں گے. یعنی یو کین نیور ٹرسٹ دیم. یہ جو منافقین ہیں نا ان پر تم کبھی کبھی بھروسہ نہیں کر سکتے, ٹھیک. تو اس حکومت میں, اس دولت کریمہ میں, دولت کریمہ میں جو اہل اسلام ہیں وہ باعزت ہیں اور اہل نفاق ذلت سے دوچار ہوں گے, ٹھیک ہے. اور یہاں پر یعنی یہ بات نہ سمجھیے گا کہ جب ہم اسلام یا منافقت کی بات کرتے ہیں تو وی اونلی ٹاک ان دا ایبسولیوٹ سینس, یعنی اس میں ہم جیسے لوگ بھی آ سکتے ہیں, ٹو بی آنیسٹ, بالکل, کہ ہمارے اندر بھی منافقت کے جراثیم موجود ہیں. اور یعنی منافقت کا مطلب خالی, جیسے میں آپ سے بار بار کہہ رہا ہوں, یہ نہیں کہ خالی اندر سے باطن میں کافر ہونا ہے, بلکہ جو کم ہمت ہے, جو بزدل ہے, جو حق کے لیے کھڑا نہیں ہو سکتا, جس کے پاس حق اور حقیقت کی کنسیڈریشن نہیں ہے, جو یوں ہی باتیں کر رہا ہوتا ہے لوگوں کو دل لبھانے کے لیے, قرآن نے ان سب کو منافقین کی کیٹیگری میں رکھا ہے. منافقین کی علامتوں میں یہ ساری علامتیں بتائی ہیں, صحیح ہے. تو یہ فقط وہ پرابلم نہیں ہے کہ جو آپ کہیں کہ ہاں جی دل کافر اور ظاہر, صرف اتنی سی بات نہیں ہے, انہیں پورا ایک بیہیویئر اور ایٹیٹیوڈ ہے جس کو قرآن نے منافقت سے ایٹریبیوٹ کیا ہے. تو وہ بہت پڑھنے والی بات ہے, یاد رکھنے والی آیتیں ہیں وہ ساری.
دکھتی ہے بھائی کہ جیسے کافر اور جو شرک کرنے والا ہے, مجھے ایسا فیل ہوتا ہے کہ کافر صرف کافر اس وجہ سے ہے کیونکہ اس نے جو بھی چیز مانی ہے وہ اس کو حق سمجھ رہا ہے, اور اس پہ اٹل ہے اور اس سے لڑ رہا ہے جبکہ وہ غلط پہ ہے. لیکن منافق کو ہر وقت یہ پتا ہے کہ وہ منافق ہے, مطلب فرق یہ ہے.
ہاں اس میں دیکھیں, یعنی اس میں جو ہے نا وہ خیر بہت سارے انسٹنسز ہیں, لیکن آپ اگر خود, یعنی یہ بھی قرآن کے اندر ایک تھیم ہے جو بڑی کلیئر ہے کہ خدا کو دو رخا پن, ڈبل کے اندر کچھ باہر کچھ, عہد و پیمان کچھ شکنی, یعنی یہ خدا کی نظر میں جو ہے نا آپ کو عملاً سب سے زیادہ ناگوار دکھے گا. یعنی جو ایک آیت ہے فقاتلوا ائمۃ الکفر, جس کو بہت زیادہ ایکسپلوائٹ بھی کیا جاتا ہے, فقاتلوا, پس تم قتال کرو کفر کے ائمہ سے, کیونکہ ائمہ دونوں قسم کے ہیں, جب آدم کئی دفعہ بیان کر چکے ہیں کہ ائمہ دونوں قسم کے ہوتے ہیں, لیڈران, امامت کرنے والے, ان کی پہچان کیا بیان کی گئی ہے, لا ایمان لہم, یعنی لا ایمان لہم کو قرآن نہیں کہہ رہا, ایمان, ایمان کہتے ہیں عہد و پیمان کو. یہ جو ائمہ کفر ہیں یہ وہ ہیں کہ جن کا کوئی عہد و پیمان نہیں ہے, آج کچھ کہیں گے کل کچھ کہیں گے, ان سے قتال کرو, ٹھیک ہے. بہرحال چلیں آگے چلتے ہیں. تو اس حکومت میں, جس حکومت کے اندر یہ کوالٹی ہوگی کہ کفر و شرک ول بی ایلیمینیٹڈ، اور جو منافقت والے لوگ ہیں وہ ذلیل ہوں گے، اور اسلام یعنی تسلیم باللہ والے لوگ باعزت ہوں گے. تو اس میں ہم کیا کریں گے، ہمارا کیا رول ہوگا؟ وَتَجْعَلُنَا فِيهَا مِنَ الدُّعَاةِ إِلَىٰ طَاعَتِكَ، کہ اور ہمیں قرار دے ان لوگوں میں سے جو تیری اطاعت کی طرف لوگوں کو دعوت دیتے ہیں اور بلاتے ہیں. وَالْقَادَتِ إِلَىٰ سَبِيلِكَ، اور تیری سبیل کے لیے وہ ایک علم بن جاتے ہیں، ایک نشانی بن جاتے ہیں، کہ جس کے ذریعے سے لوگ تیری سبیل کو پہچانیں اور اس تک آئیں. وَتَرْزُقُنَا بِهَا كَرَامَتَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ، اور ہمیں اس حکومت کے نتیجے میں، ہمیں یعنی وہ حکومت بھی با کرامت ہے، اور اس حکومت میں اس طریقے سے زندگی گزار کے تو ہمیں بھی دنیا اور آخرت کی کرامت عطا کر. تو آپ کو بات سمجھ آ رہی ہے کہ دین حقیقی کیا ہوتا ہے؟ دین حقیقی کس کو کہتے ہیں؟ دین حقیقی ریچولز کو نہیں کہتے، کسٹمز کو نہیں کہتے، ٹریڈیشنز کو نہیں کہتے. ایک دین کے نام پر ایک ڈرل کرنے کو نہیں کہتے. یہ ہے دین حقیقی، یہ دین مصطفیٰ مرتضیٰ ہے، یعنی جس کے انتظار میں ہم بیٹھے ہیں بغیر اس کو پہچانے ہوئے، کہ کم از کم ہم اگر اس دعا کے یہ جملے دیکھیں کہ جتو ہمیں اس بات کا اندازہ ہو جائے گا کہ وہ کون سی حکومت ہوگی، اس حکومت کے اندر ہونا کیا ہے کہ جس حکومت کے ہم انتظار میں ہیں. اچھا، اب یہ بات، یعنی یہاں پر ایک سوال ہمارے سامنے پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہم یہ دعا کر رہے ہیں کہ اے خدا ہمیں اس دولہ کریمہ میں اپنی اطاعت کی طرف دعوت دینے والا بلا، اپنی سبیل کے لیے ہمیں ایک علم اور نشانی بنا، تو کیا آج کے دور میں ہمیں یہ کام نہیں کرنا چاہیے؟ یا یہ کہ ہم اس وقت کے انتظار میں بیٹھے رہیں کہ آج کے ہم تو ٹھیک ہے، ہم دنیا سمیٹ رہے ہیں، اور جب امام ظاہر ہوں گے تو ہم پھر یہ کام کریں گے، خدا کی اطاعت کی طرف لوگوں کو بلائیں گے یا خدا کی سبیل کی طرف لوگوں کی رہنمائی کریں گے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی پیروکار امامت ہیں یا اس دین کے رستے کو فالو کرنے والے ہیں، ان کی سنت یہ ہے، ان کا طریقہ یہ ہے. تو ان چند جملوں سے آپ کو بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ دین حقیقی کیا ہوتا ہے، وہ دین کون سا ہے جسے خدا نے مصطفیٰ و مرتضیٰ بنایا ہے. ٹھیک ہے، اب آخر کے میں کچھ جملے کے جو اور بڑے خوبصورت ہیں دعا کے حوالے سے، اور اللہم انا نشکو الیک فقد نبینا، اے اللہ بے شک ہم تجھ سے شکایت کرتے ہیں تیری بارگاہ میں، فقد یعنی کھو جانا، وی ہیو لاسٹ، کس کو ہم نے کھو دیا؟ اپنے نبی کو، اپنے پیغمبر کو. اور نبی کو کھونے کا یا نبی کے ہمارے درمیان نہ ہونے کا سب سے بڑا نقصان ہم کو کیا ہے بتائیں؟ بالکل صحیح، یعنی کہ جو رشتہ ہے عالم غیب سے، وہ رشتہ کٹ آف ہو جاتا ہے یا انڈائریکٹ ہو جاتا ہے. صحیح، آپ اس بات کو سمجھ رہے ہیں کہ نبی جو ہے وہ کتنی بڑی نعمت ہے ہمارے لیے، رسول کتنی بڑی نعمت ہے ہمارے لیے. تو ہم خدا کی بارگاہ میں کس کی شکایت کرتے ہیں؟ اس بات کی شکوا کرتے ہیں، شکایت شکوا کے، یا خدا ہمیں اس کا کوئی مداوا دے، کوئی کمپنسیشن کر ہمارے لیے، کتنی بڑی محرومی میں چلے گئے ہم. اور یہ ہے یا نہیں کہ ہم میں سے ہر ایک ٹامک ٹوئیاں مار رہا ہوتا ہے، کیا صحیح ہے، کیا غلط ہے، کیا یہ نہیں وہ نہیں، ہر ایک مطلب یہی جھگڑے چل رہے ہیں، کہ ہمارے پاس وہ سورس نہیں ہے الہی کہ جو ہمیں ایک باقاعدہ فیصلہ کر کے دے. بتائیں، اب ہمارے پاس یعنی کہ وہ کتاب خدا ہے یا کچھ کلام معصوم ہے کہ جس کو ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، ایفرٹ کرتے ہیں، جن کا ہاتھ خدا پکڑ لے تو بہرحال وہ کسی جگہ پر جاتے ہیں.
سلام کا رشتہ ملکوت سے ہوتا ہے کہ
بالکل ہوتا ہے،
رسول کے ذریعے ہوتا
ہے. ہاں یعنی کہ کیونکہ جو آئمہ جن کو آپ کہہ رہے ہیں وہ اوصیاء پیغمبر ہیں، وہ ان کو حقیقتاً پیغمبر نے کس طریقے سے پہچانوایا ہے؟ اپنے خلفاء کے طور پر پہچانوایا ہے، ٹھیک ہے. اور جیسا یہ، اور یہ جملہ میرا نہیں ہے، یہ جملہ خود امام خمینی نے بھی لکھا ہے کہ اس میں رسول اللہ جو ہیں وہ بالاصل ہیں اور آئمہ علیہ السلام جو ہیں وہ بالاتباع ہیں. بالاتباع یعنی رسول کے ذریعے سے، رسول کے وساطت سے.
جیسے آپ نے بھی کہا کہ اگر پیغمبر نہیں ہوتے ہیں تو گیس ورک ہوتا ہے، لیکن اس میں ایک سوال ہے کہ جب پیغمبر تھے تب بھی میجورٹی ایسی تھی کہ جو اگینسٹ تھی یا نہیں مان رہی ہے، جبکہ ان کے سامنے ویزیبل ہیں، مطلب چلیے آج کی ڈیٹ میں ہمارے سامنے نہیں ہے.
نہیں، یہاں پر دیکھیں جو بات ہے نا اس کو، وہ یہ مومن کا شکوہ ہے، کسی اور کا شکوہ نہیں ہے. اللہم انا نشکو، یہ وہ انسان یہ شکایت کر رہا ہے جو پیچھے سے وہ امام زمان کی حکومت کی بات کرتا ہوا رہا ہے، اس حقیقت دین کو پہچانتا ہے، یہ اس کا شکوہ ہے، ٹھیک ہے. اور دوسری جو سب سے بڑی بات ہے وہ یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ حقیقتاً خدا محروم کر دیتا ہے، بالکل ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے. یعنی جیسے خود رسول پاک نے بھی یہ بات بیان فرمائی کہ میں تمہارے لیے ہمیشہ بابرکت ہوں، ٹھیک ہے، چاہے میں تمہارے درمیان فزیکلی رہوں یا نہ رہوں. اور اس کی آپ نے مثال دی ہے کہ سورج جو ہے وہ کبھی ڈائریکٹ زمین پر اپنی روشنی بھیج رہا ہوتا ہے، کبھی بادلوں کی اوٹ میں ہوتا ہے، کبھی بادلوں کی اوٹ میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو یعنی ایسا نہیں ہے کہ میں اگر اس دنیا میں ابھی تمہارے لیے سامنے تم کو نظر نہیں آ رہا ہوں تو میں بالکل ہی یعنی غائب ہو چکا ہوں، تو یہ بات. لیکن بہرحال وہ بات تو نہیں ہے نا. یعنی آپ اس بات کو جیسے فار ایگزامپل کہ میں حضرت ابو ذر کے بارے میں ہے، کتاب پوری موجود ہے اس پہ، کہ جناب ابو ذر جو تھے وہ رسول خدا کو، مطلب ساتھ ظاہر ہے کہ وہ ایک بہت ہی پیور محبت کرنے والے پیغمبر تھے، تو وہ ہمیشہ اس بات کی تلاش میں رہتے تھے کہ رسول کب اکیلے ہیں، ٹھیک ہے. اب مکے میں بعض اوقات یعنی کہ لوگ نہیں ہیں، رسول کبھی مسجد میں آرام فرما رہے ہیں تنہا، تو بس ابو ذر پہنچ جاتے تھے اور کہتے تھے یا رسول اللہ اعذنی، مجھے واعظ کریں، مجھے سکھائیں، مجھے بتائیں، اور پیغمبر اکرم ان کو بتا رہے ہوتے تھے مختلف چیزوں، اور بڑے عالی بیانات ہیں. تو وہ ایک پوری بک ہے، وصایا ابو ذر، پوری بک ہے کہ جس میں حضرت ابو ذر سے. تو یہ نہیں ہے نا ہمارے پاس بھی، ہمیں بہت ساری چیزوں میں دل چاہتا ہے کہ امام علیہ السلام ہوں، کوئی بھی امام ہوں، پیغمبر ہوں، کہ یہ سارے مسائل ہیں، ان کو حل کریں. یعنی جیسے میں نے ویسی ایک بات عرض کر رہا ہوں کہ میں نے کافی اچھے علماء دین سے میں نے کہا کہ مجھے یہ بات بتائیں کہ یہ جو کائنات مجھے نظر آ رہی ہے یہ کیا ہے، یعنی یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں جس کے بارے میں مختلف، یہ ہے کیا، ٹھیک ہے. یعنی اس میں بھی آپ دیکھیں اسپیکولیشنز ہیں نا، ایگزیکٹ تو کسی کو نہیں پتا کہ یہ کیا ہے. اب وہ کوئی ڈارک میٹر لے کر آ گیا، کوئی ڈارک انرجی لے کر آ گیا، اب وہ کہہ رہے ہیں جی آپ تو خالی 4% دیکھ رہے ہیں، 96% تو آپ کو دکھ ہی نہیں رہا، ڈیٹیکٹ ہی نہیں ہو رہا. تو ٹھیک ہے، تو میں نے ہی کہا کہ اگر آپ یہ بات کہتے ہیں، یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ جی ہمارے پاس جو ہے نا وہ علم نبوت ہے، یہ حقیقت آپ جانتے ہیں، تو آپ مجھے بجائے میرے پاس سادہ سوال یہ کائنات کیا ہے، میں اس کے بارے میں پزل ڈوں، مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا، میں اس کو جاننا چاہتا ہوں، اب کوئی جواب نہیں. مطلب کوئی ہے وہ مجھے ویسٹرن ایسٹرونومی کی ویب سائٹس کے پتے بھیج دیں گے، میں نے کہا یہ کیا بات ہوئی بھائی،
سب بتائیں گے،
کہ یہ کیا بات ہوئی ویسٹرن، اگر ویسٹرن ایسٹرونومی مجھے پڑھنا ہے تو میں آپ سے کیوں بات کروں گا. آپ مجھے بتائیے نا، آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارے پاس، ہم علم نبوت کے وارث ہیں. وہ علم نبوت، میں ٹیلیسکوپ والے علم کی بات ہی نہیں کر رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں وہ مجھے بتائیں، اس کی روح سے مجھے بتائیں یہ کائنات کیا ہے جو مجھے دکھ رہی ہے. اب دیکھیں کہ جی مشکل ہے، تو اس قسم کی جتنی چیزیں ہیں تو پھر انسان واقعاً روتا ہے. جو یہ جملہ ہے نا, اللہم انا نشکو الیک فقد نبینا, زندگی کیا ہے, کائنات کیا ہے, میں کون ہوں, مجھے تو یہی نہیں پتا کہ میں کون ہوں, میں تو اپنے بارے میں ہی گیس ورک کرتا رہتا ہوں ہر وقت کہ میں فلاں ہوں, میں فلاں ہوں, میں فلاں ہوں. ٹھیک ہے, اپنی حقیقت تک ہی میری نظر نہیں جاتی. تو یہ بہت بڑا لاس ہے. اچھا, اور یہ جب لوگ اس بات کو ریئلائز کریں گے نا اور ان کے دل تڑپیں گے اس جگہ پر آ کر, تو صحیح معنوں میں ظہور کا مقدمہ تیار ہوگا. بات سمجھ میں آ رہی؟ ابھی ہمارے پاس یہ تڑپ نہیں ہے, ہم اپنی زندگی میں خوش ہیں. اللہ, یعنی ہمارے دل نہیں رو رہے اس بات پر کہ ہمارے پیغمبر کو ہم نے کھو دیا, وغیبت ولینا, اور جو ہمارے ولی ہیں وہ غیبت میں چلے گئے, ہم ان سے برا ہیں. ہمارے دل رو نہیں رہے اس بات پر, ہمیں تڑپ نہیں ہے. اور آپ دیکھیں کہ یہاں پر جو بات ہے کہ کھو دینے کی یا غیبت میں چلے جانے کی, ٹھیک ہے, یعنی وہ جو نور ہدایت ہے, جو نور علم ہے, وہ ہماری نظروں سے اوجھل ہو گیا.
یہ بھی کہا جاتا ہے کہ دنیا ظلم سے بھر جائے گی اور اس کے بعد پھر جو,
ہاں, لیکن دیکھیں عرفان بھائی, خالی ظلم سے بھرنا جو ہے نا, وہ اچھائی کے آنے کا مقدمہ نہیں بنتا ہے. اس بات پہ غور کریں. یعنی جیسے مثال کے طور پر کہ اگر آپ کہیں کہ ایک جگہ پر پوری تاریکی ہی تاریکی ہے, تو کیا یہ اس بات کا ثبوت فراہم کر رہی ہے کہ وہاں پر لائٹ بھی آ جائے گی؟ لائٹ آنے کے یا نور آنے کے جو ریزنز ہوتے ہیں وہ اور ہوتے ہیں. میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یعنی نور اگر اس جگہ پر آئے گا تو الیکٹریسٹی کی وجہ سے آئے گا, ایک سسٹم کی وجہ سے آئے گا. ٹھیک ہے,
اگر کہا جائے حقیقت تو صرف نور ہے, جہاں پہ نور نہیں ہے وہ بیسیکلی,
ہاں, جو بھی ہے, ٹھیک ہے, آپ وہ بھی کہہ لیجئے. لیکن ظلمت یا نور تنہا جو ہے نا, تنہا ظلمت, وہ نور کے آنے کا جواز نہیں بنتی ہے.
لیکن تاریکی کے بڑھنے سے نور کی ڈیمانڈ جو ہے وہ زیادہ
ہوگی. ہاں, تو وہ الگ بات ہے, وہی میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ وہ تڑپ جب پیدا ہوگی تو دیٹ ول کریٹ اے پوٹینشیل. یعنی یہ جو اگر ہم کہہ رہے ہیں نا کہ جی تاریکی بڑھتی جا رہی, یہ نہیں بن رہا ہے پوٹینشیل. تاریکی, ہاں, تاریکی کا بڑھنا نہیں دلیل بن رہی ہے نور کے آنے کی. اگر اس تاریکی سے بے چین ہو کر, مضطرب ہو کر لوگوں میں وہ تڑپ پیدا ہو کہ مجھے نور چاہیے, یہ تڑپ پوٹینشیل بنے گی نور کو بلانے کا.
ایک سیکنڈ, وہ جہاں نور نہیں ہے وہ اس وہاں وجود ہی نہیں ہوگا.
کس کا
واجب ہے نا؟
نہیں, نور ہونا جو ہے وہ, اب آپ دوسری طرف جا رہے ہیں. یعنی کہ یہاں پر ہم جس نور کی بات کر رہے ہیں یا جس کا شکوہ کر رہے ہیں, وہ نور ہدایت ہے, نور علم ہے, نور حکمت ہے. یعنی آپ اس آئے اللہ نور السماوات والارض کی طرف جا رہے ہیں کہ یعنی کہ ایک وہ نور جو ہر شے کو اس کی ایگزسٹنس عطا کرتا ہے, وہ الگ بات ہے. ٹھیک, یہاں پر جس نور کے لیے ہم رو رہے ہیں کہ جو پیغمبر کے چلے جانے سے یا ولی کے غیبت میں جانے سے جس نور سے ہم محروم ہو گئے, وہ نور ہدایت ہے.
یہ انالوجی تو لیکن حضرت پہ ہر جگہ کسی بھی شیپ اینڈ فارم میں فٹ ہوتی ہے, کیونکہ اب جیسے اس روم میں آپ پچ ڈارک ہو اور آنکھیں جو ہیں وہ کسی بھی چیز کو پرسیو تب کرتی ہیں, ویژول جو ہے وہ تبھی ہوتا ہے جب وہاں پر روشنی ہو. روشنی کیا کر رہی ہے؟ بیسیکلی یہاں پہ جتنے بھی آبجیکٹس ہیں ان کو یہ طاقت دے رہی ہے کہ وہ آپ کی آنکھ جو ہے اس کو دیکھ سکے. وہ پریزنٹ ہیں لیکن آپ کو دیکھ نہیں رہے. نور کے آنے سے کیا ہوتا ہے کہ وہ چیزیں جو ہیں وہ اپنی شیپ اینڈ فارم میں, جو 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 ریسیونگ اینڈ پہ چیز ہے جس طرح سے وہ اس طرح سے اس چیز کو دیکھ پاتی ہے. نور کا کام یہی تو ہوتا ہے کہ کسی بھی چیز کو اس کی ایگزسٹنس کریٹ کرنا, مطلب اس کو آپ کسی بھی انالوجی میں فٹ کر لیں.
تو لیکن میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ صرف تاریکی کا ہونا آمد نور کی دلیل نہیں بنتا. یہ میرا پوائنٹ یہ ہے, نور آنے کے لیے آپ کو اس کا پوٹینشیل کریٹ کرنا پڑے گا, اس کے اپنے اسباب ہوتے ہیں انڈیپینڈنٹ آف ظلمت. صحیح ہے؟ تو یعنی کہ اگر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جی دنیا میں ظلم بڑھتا جا رہا ہے تو بڑھتا جائے گا, اس سے تھوڑی نور آ جائے گا, ظلم بڑھنے سے تھوڑی نور آ جائے گا, کیونکہ یہ اس کی نیسیسری کنڈیشن کو فلفل تھوڑی کر رہا ہے. ہاں اگر اس نور کے نتیجے میں لوگوں میں وہ ریئلائزیشن پیدا ہوگی کہ ہم تاریکی میں ہیں, ہم اندھیرے میں ہیں, ہم تباہی و بربادی سے دوچار ہو رہے ہیں, اور پھر وہ تڑپ اور اضطراب جب دعا کرے گا کہ یا خدا مجھے ظلمت سے, دیٹ از دا پوٹینشیل کہ جو نور کی آمد کا وسیلہ اور ذریعہ بنے گا. ٹھیک ہے؟ تو جب تک وہ والی کیفیت ہماری نہیں ہے, جیسے ہماری خود نہیں ہے, سچی بات ہے ہماری خود کا ہے, ہم کہاں روتے ہیں اس بات پہ, ہم دن کے کس حصے میں اس پہ گریہ کرتے ہیں کہ اللہم انا نشکو الیک فقد نبینا وغیبۃ ولینا, کب ہمیں رونا آتا ہے اس پر. ٹھیک, وکثرت عدونا وقلت عددنا, اور پھر یعنی کہ اس کا جو کنٹینویشن ہے کہ جب نبی اور ولی کی سرپرستی نہیں ہے تو ہمارے دشمنوں کی کثرت ہے, ہمارے دوستوں کی قلت ہے, اور جتنے فتنے ہیں وہ سب ہمارے اوپر سامنے منہ پھاڑ کے کھڑے ہوئے. ٹھیک, تو یہ دعا کے اندر کچھ چیزیں تھیں کہ جو مطلب ہمیں کیا بتا رہی ہیں کہ دین حقیقی کیا ہوتا ہے, کرامت کیا چیز ہوتی ہے, دولت کریمہ کس چیز کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ بات آئی نا سمجھ میں کہ اگر خدا نے دین کو ہمارے لیے مصطفیٰ اور مرتضیٰ کیا ہے تو وہ مصطفیٰ اور مرتضیٰ دین کیا ہے. ٹھیک ہے, اس کے خد و خال یہ ہیں کہ جو جملے اس دعا افتتاح میں بھی استعمال ہوئے. اچھا اب میں اس کو تھوڑا سا یعنی کہ اس پرسپشن میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ جو ہم یہ کہہ رہے تھے کہ بھئی ہم اگر اس یعنی اب یہاں سے ہم کو ایک بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ دین مصطفیٰ اور مرتضیٰ جب خدا نے ہم کو عطا کیا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ابھی جو دل چاہے کریں یا دین کو جس طریقے سے برتیں یا لے کے چلیں اور پھر خالی اس انتظار میں بیٹھے رہیں کہ جی جب امام زمان علیہ السلام آئیں گے تو وہ دین ظاہر ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا, یہ تو کوئی منطق تو نہیں بن رہی نا, بلکہ ہم میں سے ہر ایک کو ہر جگہ ہر زمانے میں اسی دین مصطفیٰ اور مرتضیٰ کو ایکوائر کرنے کی, ایڈاپٹ کرنے کی اور امپلیمنٹ کرنے کی ایفرٹ کرنی چاہیے. لیکن جب تک امام علیہ السلام نہیں تشریف لائیں گے اس وقت تک وہ کام وتھ پرفیکشن نہیں ہو پائے گا. یہ بات درست ہے, یہ بات ٹھیک ہے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دین جس کا جو دل چاہے اس کی گاڑی اپنی مرضی سے چلائے. تو اب اس کو میں تھوڑا سا یعنی پچھلی دفعہ میں نے جس بات پر آبجیکٹ کیا تھا کہ جو ہمارے طریقہ ہے دین سکھانے کا کہ جس میں ہم شروع سے بچوں کو جب بات کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں جی دین کی جڑیں ہیں اور دین کی شاخیں ہیں اور ان جڑوں کو ہم پانچ قرار دیتے ہیں اور شاخیں تقریباً 10 ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے, اور اس طریقے سے ہم تو میں نے کہا تھا کہ یہ دین جو ہے نا یہ ڈسٹریبیوٹیڈ ڈسپرسڈ جو دین ہے کہ یعنی آپ اس کا ایک نقصان خود دیکھیں کہ یہ جو ایک تھنکنگ آتی ہے ہمارے اندر کہ اگر خدا نہیں دے گا تو امام دے دیں گے, ہے نا, یہ گھسی بھی ہے نا کہیں نہ کہیں بہت سارے لوگوں کی اس میں سوچ میں, کہ زبان سے نہ کہیں لیکن بیہیویئر اسی قسم کے بتاتے ہیں کہ اگر ٹھیک ہے خدا نہیں دے گا تو امام دے دیں گے. یہ کہاں سے آ رہا ہے؟ یہ اسی جگہ سے آ رہا ہے کہ آپ نے جب اس کو دین کی بنیاد سکھائی ہے نا تو آپ نے نبوت اور امامت کو توحید کے پیرلل رکھ کے بتایا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کہ اگر آپ کے پاس تین پورٹس ہیں سامنے, آپ کہیں اس پورٹ سے کرنٹ نہیں آئے گا, اس میں لگا لوں گا اپنا تار. یہ وہ تھنکنگ ہے کہ جو, یعنی کہ اگر آپ حقیقتاً دین کو جان رہے ہوتے کہ جیسے اس میں دعا کے اندر کیا جملے ہیں, سوائے اس کے کوئی بات ہے کہ تیری بندگی ہوگی, تیرے ساتھ کوئی اس کے علاوہ کوئی دوسری بات نظر آ رہی ہے آپ کو؟ ٹھیک, تو آپ نے تین پورٹس کریٹ کر دی اس مسلمان کے لیے, تین پیرلل پورٹس. ٹھیک ہے, یہ میرا آبجیکشن ہے کہ جس طریقے سے ہم سکھا رہے ہوتے ہیں, بتا رہے ہوتے ہیں. تو اگر آپ, یعنی اب میں آپ کو اس کا ایک پورا خاکہ دیتا ہوں, آپ دیکھیں. اور یہ میں جملے کیوں کہہ رہا ہوں, اس لیے کہ آپ یا جو لوگ بھی سنیں تو وہ اس بات پر غور کریں کہ اگر ہم ان خطوط پر اپنے بچوں اور نوجوانوں کی تربیت کریں تو کیا یہ بہتر ہے جو میں انشاءاللہ اب آپ کو بتانے لگا ہوں, یا وہ بہتر ہے کہ جس طریقے سے ہم دین سکھا رہے ہیں اپنے بچوں کو؟ ٹھیک, تو جتنا بھی اگر آپ قرآن دیکھیں یا معصوم کے کلمات دیکھیں یا دعائیں دیکھیں, تو آپ کو ایک بات نظر آتی ہے کہ دین مبنی بر توحید ہے, توحید حق تعالی, اس کے علاوہ کوئی دوسری جڑ نہیں ہے. ٹھیک ہے, اور میرا خیال ہے کہ آئی ایم ایٹ اے لاس کے ایک درخت کی پانچ جڑیں کیسے ہو سکتی ہیں؟ شوٹس تو ہو سکتی ہیں, پانچ جڑیں کیسے ہو سکتی ہیں؟
یہاں پہ یہ بھی کنسپشن ہے کہ دین جو ہے وہ ایک چھت ہے, اور دیز آر دی پلرز سپورٹنگ دی توحید.
وہ ابھی ہم بات کر لیتے ہیں, آپ لوگ تھوڑا سا, یعنی کہ میں اس کے آپ کو پورا خاکہ بنا دوں پھر انشاءاللہ.
مجھے لگتا ہے کہ جو وسیلے اور کانسیپٹ ہے وہ تھوڑا سا الگ ہے.
ہاں ابھی ذیشان بھائی ذرا, سوری میں ذرا, میں نے کہا کہ ایک تاکہ وہ بینڈ ٹوٹے نہیں, کہ دین کی جو حقیقتاً جڑ ہے وہ خالی ایک ہے, وہ ہے توحید. دین مبنی بر توحید ہے, اور انسان کے لیے اس کا جو نیٹ آؤٹ کم ہے وہ آپ کی ذات کی وحدت ہے. یعنی ایک انسان جب اس دنیا میں آتا ہے, جب اس زندگی میں آتا ہے, تو اس دنیا کی زندگی کے اندر بہت ساری چیزیں انسان کو پکڑ پکڑ کے اپنی طرف کھینچ رہی ہوتی ہیں. آپ کا معاملات, آپ کے کاروبار, آپ کی ریلیشن شپس, دسیوں چیزیں, جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ انسان کی ذات میں انتشار پیدا ہوتا ہے, ڈسپرشن آتی ہے. تو اس دین کا جو مین آؤٹ کم ہے فار دا ہیومن بینگ, یعنی آپ کب سمجھیں گے کہ آپ حقیقی دین کے پیروکار ہیں؟ جب اس دین کی وجہ سے آپ کی ذات میں وحدت پیدا ہوگی, آپ اپنی پرسنالٹی میں یونیفائیڈ ہوں گے. یعنی ایسا نہیں ہوگا کہ آپ دفتر میں ایک پرسن اے ہیں, مسجد میں پرسن بی ہیں, گھر میں پرسن سی ہیں, یہ سب نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, یہ سب نہیں ہوگا. دین جو توحیدی اور حقیقی دین ہے, اس کا جو مین آؤٹ کم ہے جس کو آپ ہمیشہ مانیٹر کر سکتے ہیں, کسی اور میں نہیں, خود اپنے اندر, کہ توحیدی دین انسان کی ذات کو وحدت عطا کرتا ہے. وہ وحدانیت آپ کے اندر بھی پیدا ہوتی ہے اس دین کو ماننے سے. آپ کی ذات انتشار سے ادھر ادھر کے جو مسائل ہیں نا, کہ ٹھیک ہے آپ 10 مسئلے میں گھرے ہو سکتے ہیں, لیکن وہ مسائل آپ کی ذات کو نہیں توڑ پھوڑ دیتے, آپ کو نہیں ڈسٹریبیوٹ کر پاتے. ٹھیک ہے, تو دین کی بنیاد توحید ہے. اچھا, اب وہ بات میں نے آپ کو واضح کر دی تھی کہ آپ اگر اصول دین پانچ بتاتے ہیں تو وہاں پر سب سے بڑا مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ آپ کے پیرلل پاورز یا پیرلل اتھارٹیز کا دھیان دماغ میں آ جاتا ہے, کیونکہ آپ سب کو ایک کیٹیگری میں رکھ رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں جڑیں پانچ ہیں, یہ کہتے ہیں نا, جڑیں پانچ ہیں. اب یہ کبھی بھی میرے خیال ہے شاید ہی کوئی پیرنٹ یا استاد ہوگا جو یہ سکھاتا ہوگا کہ حقیقت فقط توحید ہے, باقی سب یا اس کو ایکسپلین کرتی ہیں یا اس کی وجہ سے ہیں, یہ کوئی نہیں بتاتا, ہے نا. یہی کرتے ہیں نا آپ, جڑیں پانچ ہیں, یہ رٹ لو آپ. اچھا, اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ اب آپ جب آگے بڑھتے ہیں, یعنی اب ہمارے پاس اصول دین جو ہم بتاتے ہیں اس میں دو چیزیں اور آ گئیں مینلی, ایک نبوت اور امامت آ گئی اور نمبر ٹو آخرت آ گئی. اگر یہ توحید ہے, وحدت ہے, تو آپ کو توحید کی ہی رسپیکٹ سے ان دونوں کا بھی ایکسپلینیشن ملنا چاہیے. یعنی ان کی جو ڈیفینیشن اور ایکسپلینیشن ہے وہ توحید سے ہٹ کے نہیں ہونی چاہیے. اگر میرا یہ جملہ صحیح ہے کہ دین کی جڑ فقط توحید ہے, ٹھیک ہے نا, کہ اگر بیس صرف ایک ہے تو باقی جتنی بھی چیزیں ہیں, جتنی بھی آف شوٹس ہیں جو آپ کو نظر آ رہی ہیں, وہ سب بیس کی بنیاد پر ہی ایکسپلین ہونا چاہیے. اگر اس کی ایکسپلینیشن کے لیے آپ کو بالکل کسی الگ ڈومین میں جانا پڑے تو پھر آپ کہیں گے نہیں, یہ اس سے ہٹ کر ہے, یہ اس کے پیرلل ہے, یہ اس سے آؤٹ سائڈ ہے, یہ والا سسٹم. تو اب نبوت اور امامت جس کو آپ ایک ہیڈنگ میں لا سکتے ہیں, وہ ایک ہیڈنگ کیا ہے, ولایت, ٹھیک ہے. یہ ان کی حیثیت کیا ہے, یہ صراط ہیں, یہ رستہ ہیں, یہ توحید تک لے جانے کے لیے آپ کی راہ ہیں, آپ کے رہنما ہیں, آپ کے راہبر ہیں. تو ان کا مقصد کیا ہے کہ یہ آپ کو توحید کا پتہ دیتے ہیں, اس کی آگہی اور شعور دیتے ہیں, اس کا پورا رستہ آپ کو بتاتے ہیں, بلکہ خود رستے کا کام کرتے ہیں. یعنی اگر آپ ان سے اٹیچ ہو جائیں گے تو آپ ان کو خالی رہنما نہیں پائیں گے, راہ بھی پائیں گے. لیکن وہ رہنما اور راہ کس کام کے لیے, وہ یہ نہیں کہہ رہا مجھے میری پرستش شروع کر دو, وہ یہ نہیں کہہ رہا مجھے الہ مان لو, وہ کیا کہہ رہا ہے کہ میں تمہارا رہنما ہوں, تمہارا ولی ہوں, تمہارے لیے پیغامبر ہوں, اس خدا تک پہنچنے کے لیے, اس توحید کے لیے, ٹھیک. تو توحید کے ہی ذریعے سے ولایت اور یعنی نبوت اور امامت بھی ایکسپلین ہو رہی ہے. اس کے بعد رہ گیا مسئلہ آخرت کا. تو قیامت کیا ہے, قیامت اللہ سے یعنی اسی توحید کے سامنے حاضر ہونے اور اس کے ملاقات کا دن ہے, یوم لقاء اللہ ہے. آخرت اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے, ٹھیک ہے. آخرت یا قیامت جو ہے لقاء اللہ ہے, خدا سے ملاقات کا دن ہے. اور اس ملاقات میں دو اسٹیجز ہیں, ٹھیک ہے, یعنی اس وہاں پر دو اسٹیجز ہیں. پہلی اسٹیج کیا ہے کہ جس میں ہر شخص اپنی ذات کے آئینے میں اپنے کو دیکھ رہا ہوگا یا اپنے رب اور الہ کو دیکھے گا, ٹھیک ہے. یعنی کہ میں نے کس کی پرستش کی, کس کے پیچھے چلا, کس کو اپنا رب بنایا, کس کو معبود مانا, اپنی ذات میں اس کو دیکھے گا, یہ حساب ہے. اور پھر اس کے بعد خدا کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے گا, جہاں سے اس کو یہ پتا چلے گا کہ بارگاہ توحید میں تمہاری ورث کیا ہے. یہ اس کا نام قیامت ہے. ہر چیز وہیں سے ایکسپلین ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی, ٹھیک ہے. آپ اس بات کو بتائیں کہ ہر چیز, اب یہ آپ کو پانچ اور اس کے بعد اب آپ ایون فروع دین میں بھی آ جائیں, ٹھیک ہے. یعنی جو آپ کی عبادتیں, جب آپ ولایت سے کنیکٹ ہوتے ہیں, یعنی نبی اور امام کی صحبت میں بیٹھتے ہیں, ان کو ان کی شاگردی قبول کرتے ہیں, ان کے رستے کو طے کرتے ہیں, تو وہاں سے آپ کو کیا بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ جو رستہ ہے خدا تک جانے کا, جس کی طرف ہم تم کو بلا رہے ہیں, یہ بغیر صفات کے طے نہیں ہو سکتا. یعنی اس رستے پہ انسان کیسے آگے بڑھتا ہے, جب اس میں ٹرانسفارمیشن کریٹ ہوتی ہے, ٹرانسفارمیشن پیدا ہوتی ہے صفات کے ذریعے سے. یعنی پہلے جاہل تھا عالم ہو جاتا ہے, پہلے غیر مومن تھا مومن ہو جاتا ہے, متقی ہو جاتا ہے. یعنی یہ جو کریشن آف کوالٹیز ہے ان کی بنا پر انسان یہ رستہ طے کرتا ہے, ٹھیک ہے. کیونکہ یہ کوئی ہائی وے روڈ تو ہے نہیں کہ جہاں پر آپ گاڑی لے کے چلنا شروع ہو جائیں. تو یہ رستہ کیا ہے, صفات ہے. اور صفات بنانے کے لیے آپ کو کیا چاہیے, عبادات کا نظام چاہیے. اب دیکھیں یہ بھی یہاں سے ایکسپلین ہو رہا ہے, ہر چیز. اب آپ کو اس کی کوئی ضرورت ہے فروع دین اصول دین کرنے کی کوئی ضرورت ہے آپ کو اس طریقے سے کہ آپ مطلب وہ جو ڈائیکوٹومی اور یہ سب چیزیں کریٹ کرتے جائیں, الگ الگ سیکشنز بناتے جائیں, ڈویژنز بناتے جائیں, ایک انسان کی ذات کو تقسیم در تقسیم کرتے جائیں کہ اس بیچارے کو آپ دیکھیں کیا حال ہے مسلمان کا, اسے خبر ہی نہیں ہے کہ میں نماز کیوں پڑھ رہا ہوں, نہیں پتا اسے. ٹھیک ہے, حقیقتاً اس بات کو نہیں جانتا کہ میں یہ نماز کیوں پڑھ رہا ہوں. بھائی اس کو, اس کے لیے نماز ایک ڈرل ہے جس کو مجھے انجام دینا ہے, ورنہ میں جہنم میں چلا جاؤں گا, ورنہ مجھے عذاب مل جائے گا. یہ کام بس مجھے کرنا ہے. اور کیسے کرنا ہے؟ نماز بندگی نہیں ہے. ٹھیک ہے, یعنی نماز بندگی نہیں ہے. نماز کے اندر اگر آپ کے وضو میں چہرہ اتنا نہیں دھلا, ہاتھ اتنے نہیں دھلے, فلاں یہ نہیں ہوا, نماز میں آپ تھوڑے ادھر ادھر ٹیڑے ہو گئے, سوسم پاتل, نماز بندگی نہیں ہے, باقی سب کچھ ہے. صحیح, اس دین کے ذریعے سے ہم توقع رکھتے ہیں کہ کرامت تک پہنچیں گے, وہ تقرب الہی. یہ دین ہے جو خدا نے جس کو مصطفیٰ و مرتضیٰ بنا کے ہم کو دیا تھا, یہ دین ہے جو ہم اپلائی کر رہے ہیں. یہ میرا پوائنٹ آف ویو تھا. ٹھیک ہے, اور اس جگہ پر مجھے محسوس ہوا کہ گیپ ہے, یعنی کہ یعنی گیپ کا مطلب ہے کہ شاید ہمارے بہت سارے دوستوں کو یہ بات سمجھنے میں دشواری ہو رہی ہے کہ میں کیا بول رہا ہوں. تو اب یہاں سے جب آپ ہر چیز جو ہے وہ ان دا پرسپیکٹو آف توحید, ہر چیز ایکسپلین ہو رہی ہے, اور آپ اس طریقے سے اگر تربیت کریں گے, اپنی تربیت کریں گے, اپنی اولاد کی تربیت کریں گے, تو پھر آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ وہ مومنین اور حقیقی مومنین اور اعلیٰ معیار کے مومنین پیدا ہوں گے کہ جو پھر اس حکومت کا رستہ ہموار کریں گے کہ جس میں دین حقیقت امپلیمنٹ ہوگا, ورنہ سب باتیں ہی باتیں. ورنہ جو ہے نا وہ اپنے مرضی سے بولے جاؤ, اپنی جگہ خوش ہوئے جاؤ, کیا فرق پڑتا ہے اس سے. صحیح, تو یعنی یہاں پر, اور اس چیز کو بھی آپ دیکھ لیجئے گا کہ ایک دو پوائنٹس اور بس پھر میں بات ختم کرتا ہوں, کہ خاص طور سے جو دین ہے نا, یعنی کہ جب آپ تربیت دیتے ہیں, کسی کو بھی تربیت دیتے ہیں, تو ہماری جنرل ٹینڈنسی کیا ہوتی ہے, جس سسٹم میں ہم نے بھی اسکولوں میں پڑھا یا مدرسوں میں پڑھا, میمورائزیشن اینڈ ڈرل, یہی ہے نا, یہ رٹ لو سب, سمجھ میں آتا ہے نہیں آتا کوئی فکر کی بات نہیں, سب رٹ لو, حفظ کر لو, میمورائز کر لو, اور یہ تم کو ہم نے پورا ایک نظام بنا کے دیا ہے, اس کو بس ڈرل کرتے رہو, ایکسرسائز کرتے رہو, اس پر کچھ نہ کچھ سیکھی جاؤ گے. یعنی ہم نے بھی تمام کا تمام جو نظام ہے نا وہ اس پہ ہی بنایا ہے. ٹھیک ہے, جس میں ہم نے بھی پڑھا, ساری چیزیں کی. تو پہلا جو ایک سسٹم ہے کہ جس میں جو زیادہ تر لوگ ایڈاپٹ کر رہے ہوتے ہیں, چاہے اسکول ہو چاہے مدرسہ ہو, یعنی کہ جو بچوں کی ابتدائی جو تربیت ہوتی ہے, ان کی ابتدائی جو خصائص اور کوالٹیز بنتی ہیں, وہ کس بنیاد پہ بنتی ہیں؟ اس سسٹم پہ بنتی ہیں, میمورائزیشن اینڈ ڈرل, رٹے جاؤ, حفظ کیے جاؤ, یاد کیے جاؤ اور پریکٹس کیے جاؤ, گھمائے جاؤ ایک پہیے کو بار بار, تو کچھ نہ کچھ سیکھ جاؤ گے. ٹھیک ہے, اچھا, اس کے اوپر جو ہے کہ جو یعنی جہاں سے تقریباً یہ طریقہ بھی دین میں ایک لحاظ سے موجود ہے, ڈرل والا اور میمورائزیشن والا, لیکن آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ بالکل بیسک لیول ہے, پرائمری لیول ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد آپ کے پاس کیا چیز آتی ہے؟ فہم, سمجھ, معرفت, صفات, اخلاق, کہ اگر آپ نے ایون اس کو پہلی والی سٹیج پہ لگا بھی دیا, تو آپ نے اس کو یہ بات بتانی ہے کہ یہ اصل بات نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ ایک مجبوری ہے. آپ کو کہاں تک پہنچنا ہے؟ آپ کو سمجھنا ہے, آپ کو اس کے مطابق اپنے آپ کو بلڈ کرنا ہے, اپنی کوالٹیز کو، کیریکٹرسٹکس کو بلڈ کرنا ہے. یعنی ٹھیک ہے ہم نماز کے لیے ایک ایکسرسائز کو فالو کرتے ہیں، ایک روٹین کو فالو کرتے ہیں، لیکن اگر یہ نماز میرے اندر بندگی کی صفت یا خدا سے تعلق والی کوئی چیز پیدا نہیں کرا رہی ہے تو پھر یہ خالی ڈرل ہی ہے. ٹھیک ہے، اس سے کسی ثواب کی توقع نہیں رکھنا.
نماز مائنڈ آپ کا ہمیشہ جو ہے وہ ڈسٹریکٹڈ رہتا ہے سرٹن چیز، ہمیشہ جو ہے وہ تھاٹس آتے ہیں جاتے ہیں آتے جاتے ہیں. نماز کا کام یا کسی بھی طرح کے اس طرح کے میڈیٹیشن کا کام یہ ہے کہ اس کو سٹل کرنا.
ہاں بھائی ہے نا، آپ کو وحدت، ذات میں وحدت. دین حقیقی جو ہے وہ ہمیشہ آپ کی ذات میں انتشار کم کرے گا، وحدت بڑھائے گا آپ کو وحدت کی طرف. یعنی توحید ہر جگہ توحید ہے. تو یہ ہر جگہ چیزوں کو بکھرے ہوئے کو سمیٹ کر یونیفائی کرتی ہے، یہ توحید کی پہچان ہے. اچھا، اب اس کے بعد دوسرا لیول یہ ہے فہم اور معرفت اور اخلاق یعنی صفات کی بلڈنگ، اور تیسرا لیول یہ ہے کہ آپ جس حقیقت کی بھی بات کر رہے ہیں نا اس سے کنیکٹ ہو جائیں، اس کے اثرات کو جذب کریں، اس کی صفات کا مشاہدہ کریں جو کہ حقیقتاً ریکوائرڈ ہے. صحیح، جو کہ حقیقتاً ریکوائرڈ ہے. دین آپ کو، جو دین مصطفیٰ ہے وہ آپ کو یہاں تک لے جانا چاہتا ہے، لیکن ہماری نالائقی کی وجہ سے شروع کہاں سے کرنا پڑتا ہے؟ وہاں سے شروع کرنا پڑتا ہے کہ ایک مطلب ایک چیز ہے، آپ ایک لیں اس کو بار بار دہرائیں، وہ کام کرتے رہیں، پانچ نمازیں پڑھیں، توفیق ہے اور اس سے زیادہ مرتبہ پڑھیں، قرأت کی وہ کریں، 30 روزے رکھ لیں، اینڈ سو آن، کہ ایک ایکسرسائز ہے، لیکن دین آپ کو یہاں تک لے جانا چاہتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، یہاں پر جو موسٹ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے وہ کیا ہے کہ آپ یہ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے کہ آپ کسی بھی بچے یا طالب علم کو شروع میں وہی نظام پورا دے دیں، رٹنے رٹانے والا، ڈیوائسو، کہ بھئی یہ شاخیں ہیں اور یہ جڑیں اور یہ سب، اور اس کے بعد آپ یہ توقع رکھیں کہ وہ بعد میں جا کے نا خود بخود اگلے مراحل سیکھ جائے گا. یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یعنی آپ شروع، جیسے دیکھیں آپ اگر اسکول کے اندر جو ہے کہ آپ اگر بچوں کے ذہن میں یہ چیز نہیں ڈالیں گے کہ آج تم نے جو اے بی سی ڈی پڑھنا شروع کی ہے یا 1 2 3 سیکھ رہے ہو، تو الٹیمیٹلی اس نالج کو لے کر تم کو انجینئر یا ڈاکٹر یا لائر یہ سب بننا ہے، چاہے اس کو اس وقت پتہ بھی نہ ہو کہ یہ انجینئر ڈاکٹر ایکچولی ہوتا گیا ہے. یعنی آپ اس بات کو سمجھیں کہ وہ جو ایک ایمبیشن بچپن میں تھی کلاس 2 3 4 5 کے اندر، وہی آپ کو موٹیویٹ کرتی ہے کہ نہیں کرتی؟ وہی آپ کو رستہ دکھاتی ہے کہ نہیں دکھاتی آگے جانے کا، بلند ہونے کا؟ تو اگر آپ کو خالی اسی پہ لگا دیا جائے جب 2 + 2 = 4 اور اے فار ایپل اور بی فار بیٹ، تو اس نے ساری زندگی یہی کام کرنا ہے. یعنی جو ہمارے یہاں ہو رہا ہے کہ آپ ٹھیک ہے چلیں آپ کہیں کہ مجبور ہیں، ہم کو یہاں سے شروع کرنا ہے، لیکن آپ کو شروع کرتے وقت یہ شعور دینا ہے کہ تمہیں پہنچنا کہاں تک ہے، تمہاری منزل کیا ہے، تمہارا اینڈ کیا ہے، یعنی یہ دین تمہیں کہاں تک لے جانا جاتا ہے. تو یہ نہیں ہوگا کہ آپ اس کو جو ہے نا کسی بھی بچے کو شروع سے انہی ساری چیزوں کے خول میں بند کر دیں، اور اس کے بعد آپ سمجھیں یہ توقع رکھیں گے جی یہ بالغ ہو جائے گا نا تو یہ خود بخود اگلے مراحل سمجھ لے گا. ایسا نہیں ہوتا، یہ بات بھی ذہن میں رکھیے گا کہ وہ جو ایک لیول ہے، وہ جو ایک بات ہے، وہ آپ کو شروع سے کان میں ڈالنی پڑتی ہے، شروع سے دماغ میں بٹھانی پڑتی ہے کہ یہ گریجول ایولیوشن ہے. انسان شروع میں یہ سیکھتا ہے، پھر اس کے بعد آگے جاتا ہے آگے جاتا ہے، لیکن پہنچنا وہاں تک ہے. تو یہ بھی ایک بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ یہ نہیں کہ بس ہم نے خالی وہ بیسک بیسک چیزیں سکھائیں اس میں لگا دیا بس، اور اس کے بعد ہم سوچ رہے ہیں، مطلب سوچیں گے بھی ہم اس وقت جب ہمیں خود کچھ پتا ہوگا، لیکن اگر ہمیں پتہ بھی چل رہا ہے اور ہم سوچ بھی رہے ہیں تو ہم نے اس کو اسی حال پہ چھوڑ دیا، تو یہ ایسا نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تعلیم و تربیت کے میدان میں ایسا نہیں ہوتا ہے.
مطلب ہے کہ ہم لوگ جو اس مقام پہ پہنچے تو ہمیں وہ پری کنسیوڈ کانسیپٹس کو ان لرن کرنا پڑے گا.
اگر آپ شروع سے آپ کو صحیح بات بتائی جا رہی ہے، اگر شروع سے آپ کو صحیح بات بتائی جا رہی ہے، آپ کو منزل کا شعور دیا جا رہا ہے، تو نتھنگ نیڈس ٹو بی ان لرنڈ، صرف اس کی ایلیویشن ہوتی جائے گی، ٹرانسفارمیشن ہوتی جائے گی. یعنی جیسے مثال کے طور پر ہم نے میٹرک میں ایکول ٹو ایم سی اسکوائر پڑھا، ٹھیک ہے، اس وقت جو ہم نے ایکول ٹو ایم سی اسکوائر سے مطلب سمجھا، جب ہم یونیورسٹی میں پہنچے تو ہمیں بالکل صاف پتہ چل گیا کہ وہ مطلب بالکل غلط تھا، لیکن مجھے اس چیز کو ان لرن نہیں کرنا پڑ رہا ہے، وہ اپ گریڈ ہو رہی ہے، وہ ایلیویٹ ہو رہی ہے. ٹھیک ہے،
ایک پرسنل سوال ہے، جس طرح سے جو مدرسہ جتنے بھی ہیں رن ہوتے ہیں، کیونکہ کوالیفیکیشن جس فیلڈ کی بات ہم کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے دوسرے لوگ کسی اور چیز میں زیادہ کوالیفائڈ ہوں، بٹ جو آپ کی بات ہے، اس چیز پہ روشنی یہ ڈال رہی ہے کہ اٹس ویری ڈینجرس دین، کیونکہ کوئی اگر جو ایک اپنے پرسنل ویوز رکھتا ہے کسی چیز کے بارے میں، ہی از ناٹ کوالیفائڈ انف اس میں، تو آپ اپنا بچہ اس کو سونپ رہے ہیں کہ وہ اپنے پری کنسیوڈ تھاٹس جو ہیں وہ اس کو پینیٹریٹ کر رہا ہے، اور اس کی طرح سے بچے کی
بالکل
تھنکنگ ہو رہی ہے، وہ اس طرح سے ہو رہی ہے.
بالکل. یعنی کہ جو اہل معرفت ہیں وہ یہ بات کہتے ہیں کہ اگر تمہاری آدھی زندگی صحیح استاد کی تلاش میں گزر جائے، اسٹل یو آر ناٹ اے لوزر، اسٹل یو آر ناٹ اے لوزر. تو یعنی ہم جو بات کر رہے ہیں نا، یہ تربیت دنیا نہیں ہے، یہ تربیت فار دا ایٹرنل لائف ہے، یہ انسانی تربیت کی بات ہم کر رہے ہیں. یا ہم اسکول کے سبجیکٹ پڑھانے کی بات نہیں کر رہے، کوئی اسکل سکھانے کی بات نہیں کر رہے ہیں. یعنی اسی لیے میں نے پہلے آپ کو وہ بتا دیا تھا کہ ہم اس دین کے کانٹیکسٹ پہ بات کر رہے ہیں جس کو خدا نے مصطفیٰ اور مرتضیٰ کیا ہے، اس دین کے سکھانے کی بات کر رہے ہیں، انسان کو صاحب کرامت بنانے کی بات کر رہے ہیں. بہت زیادہ. اور سب سے بہتر کیا ہے کہ پیرنٹس شوڈ بی دا ٹیچرز، سب سے بہتر بات یہی ہے. یعنی کہ جو آپ کے، یعنی پیرنٹس میں ظاہر ہے دادا نانا بھی آتے ہیں، میں تو ہمیشہ دادا نانا ان کو باپ کے طریقے سے ہی دیکھتا ہوں. تو یعنی کہ یہ جو ہے نا، سب سے بہتر یہی ہے. یعنی کہ جیسے آپ دیکھیں کہ ہر نبی اور ہر امام، اگر اس نے تربیت لی ہے تو کس سے لی ہے؟ کسی بھی غیر اس سے جا کے تربیت نہیں لی ہے. انہیں حقیقتاً تربیت خدا کی طرف سے، ان کی علم لدنی کے حامل ہوتے ہیں وہ حضرات. لیکن اگر ظاہراً تربیت، امام علی علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں؟ پیغمبر اکرم نے مجھے اس علم کس طریقے سے بھرایا، کیسے علم دیا؟ جیسے چڑیا اپنے بچے کو دانہ بھراتی ہے. تو امام علی علیہ السلام کا جو بھی سورس آف تربیت ہے، وہ سوائے رسول خدا کے اور کوئی نہیں ہے. تو ڈیفینیٹلی بہت بہت امپورٹنٹ بات ہے یہ. یعنی ایون کہ آپ اپنا ہاتھ کس کے ہاتھ میں دیتے ہیں، یہ بالغوں کے لیے بھی یہ بات درست ہے، جتنی بچوں کے لیے اپلیکیبل ہے اتنی بالغوں کے لیے بھی درست ہے.
اس میں موو کرتے ہیں، جس کو آپ اپنا آئیڈل سمجھتے ہیں، اس کا انفلوئنس آپ کی پرسنالٹی پہ ضرور پڑتا ہے، ریگارڈلیس آف آل.
لیکن یہ جو آج کل کی سوسائٹی ہے یا پھر جو بھی آج کل ماحول ہے، اس میں تو یہی والا بات ہے، سٹیپ وائز کی آپ پہلے یہ کریے، اور وہ دوسرا تو کوئی بات.
تو آپ دیکھیں نا کہ اس کا نتیجہ کیا نکل رہا ہے. آپ دیکھیں کیا ہے، یعنی آپ، اور یہ چیز تو اب ہماری نظروں کے سامنے ہے نا، کہ 1.5 بلین مسلمز ہیں، ایک فلسطین کا مسئلہ حل نہیں ہو رہا ان سے. یعنی ان کے مقابلے میں 50 لاکھ لوگ ہیں، 50 لاکھ اگینسٹ 1.5 بلین، اور وہ ایک پرابلم سالو نہیں کر پا رہے ہیں. تو پھر یہی سب ہوتا ہے، پھر اتنے بڑے بڑے ممالک ہیں، 25-25 50-50 کروڑ کی آبادیاں ہیں، دیکھیں کیا حال ہے. फिर तो ये सारे नतीजे निकलते हैं ना। اللهم صل على محمد و